نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 تک کے خلاصے کو آپ حضرات نے گزشتہ چند جمعوں میں آیت نمبر 2 کے ضمن میں آداب دعوت و ارشاد، آداب تبلیغ اور ہر مسلمان کلمہ گو کا دین کا مبلغ ہونا، قرآن مجید برہان رشید نے امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا خصوصیت، افضلیت اور اس کی کیا بزرگی اور برتری بیان فرمائی ہے، اس پر ہم نے تقریباً 6 سے 7 جمعے آداب دعوت و ارشاد کے حوالے سے اسلاف امت اور صوفیان اعظام اور اولیاء کاملین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کی تلقین مرحمت فرمائی کہ وہ ایک خاص چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور سابقہ قوم جو تھی وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے احکام سے اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کا عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ اور یہاں پر اہل ایمان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے ایمان والو اتباع کرو، پیروی کرو اور چلو اس راستے پر کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، اتباع کرو اس کی جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس پیغام حق کو چھوڑ کر دنیاوی حاکموں اور جو اس پیغام حق کے خلاف تمہیں بلاتے ہیں ان کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، اور ارشاد فرمایا کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں سے نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اپنے معنی کے اعتبار سے تو ایک ہی آیت اور بہت مختصر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اتنی زبردست جامعیت بیان کی گئی ہے اور علماء نے تفاسیر کے اندر اس آیت میں بہت طویل بلکہ طوالت کے ساتھ کلام کیا ہے، اور دین کی بنیاد اور اساس اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، یعنی قرآن مجید برہان رشید کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اور اسے چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ چلو، دنیاوی لوگوں کے راستے کو اختیار نہ کرو، بلکہ قرآن نے جو احکام بیان فرمایا اس کی اتباع کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، جو ارشاد ہو رہا ہے کہ بہت سی ایسی قومیں تھیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ان صحائف اور احکام سے روح گردانی کی، جو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ دین کا اصل اور دین کا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید برہان رشید ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اتباع کرو قرآن مجید برہان رشید کی، یعنی اللہ کی اس کتاب کی، اور قرآن نے جو تمہیں احکام اور دین کی تعلیم اخلاقیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اعتقاد اور نظریات کے حوالے سے جو باتیں قرآن نے مرحمت فرمائی ہیں اسی کی اتباع کرو، اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر اور ان کی ذاتی خام خیالیوں پر توجہ نہ کرو، بلکہ قرآن جو نظریہ پیش کرتا ہے اسی بات کی اتباع کرو۔ لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صرف قرآن ہی کو مانا جائے اور قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس آیت کا یہ معنی کر دینا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اتباع کرو قرآن کی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کی اتباع نہ کرو، یہ اس کا معنی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو اترا ہے، قرآن میں جو احکام ہیں جو نبی پاک بیان فرما رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ تو فرمایا جو نبی کریم بتائیں گے قرآن کو پڑھ کر، تو یقیناً اس طریقے سے ہمیں پتا چلے گا۔ اب نبی پاک جو بیان فرمائیں گے ان اقوال کو لینے میں جو سرکار نے شاہ فرمایا، اب اس میں حضور کے فرمان کا منشا کیا ہے، مطلب کیا ہے، کس وقت حضور نے کس ضرورت کے تحت بات ارشاد فرمائی، اور قرآن کی آیات کس ضرورت کے تحت نازل ہوئی، تو یہ ساری باتیں جب پتا چلے گی کہ جب ہم حضرات صحابہ اکرام کے اجماعی اقوال کو دیکھیں گے، اور اجماعی اقوال کو دیکھنے کے بعد پھر دور حاضر میں ہمارے اس دور میں کئی ایسے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا واضح حکم اور وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے، وہ اپنی شکل کے اعتبار سے، وہ موجودہ اپنی تشخص کے اعتبار سے نہ قرآن میں نظر آتا ہے نہ حدیث میں نظر آتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس جیسا کوئی حکم قرآن میں موجود ہے، اس جیسی کوئی بات قرآن میں موجود ہے، اور اگر قرآن میں اس جیسی کوئی بات موجود ہو اور قرآن نے اس چیز کو حرام کیا ہو یا حلال کیا ہو، تو اس علت کو کہ جس بنا پر اسے حلال کیا گیا تھا اور جس بنا پر اسے حرام کیا گیا تھا، اس بنیاد، اس سبب اور اس علت کو ہم ملحوظ رکھیں گے۔ اگر وہ علت جس بنا پر اس دور میں کسی کام کو حرام کر دیا گیا تھا، آج کے دور میں اگر کوئی کام ایسا پیدا ہو رہا ہے جو اپنے ظاہری کیفیات کے اعتبار سے، ظاہری خد و خال کے اعتبار سے، ظاہری شکل کے اعتبار سے تو مختلف ہے، لیکن اس میں روح اور بنیاد وہی ہے جو قرآن بیان کرتا تھا، تو ہم اس علت کی طرف اس علت کو پھیریں گے، اور اس پھیر کر جو حکم قرآن نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے وہ حکم یہاں پر لگائیں گے۔ اس پھیرنے کے طریقے کو قیاس کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے دین کی چار دلیلیں بنتی ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس کو کہا جاتا ہے ادلہ شرعیہ، یہ چار شریعت کی بنیادیں، چار دلیلیں ہیں، اور وہ سب نکلی قرآن ہی سے ہے، لہذا سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے، سنت کی اتباع کرنا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ہی کی اتباع ہے، اجماع کو تسلیم کرنا قرآن ہی کی اتباع ہے، قیاس کے قواعد اور شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اس کو دین میں نافذ کرنا وہ قرآن ہی کی اتباع ہے۔ ہاں، قرآن نے جو یہ بات کی ہے کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اور حاکموں کی اتباع نہ کرو قرآن کے مقابلے، تو یہ لفظ مقابلہ ہی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ائمہ کے اقوال یا حضور کی سنت یا ائمہ کے اجتہادی مسائل قرآن کے مقابلے پر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مضامین کی وضاحت پر ہے، اس کی تشریح پر ہے، اسی بات کو آگے عام فہم بنانے کے لیے، تسہیل کے لیے، تو یہ مقابلے پر نہ ہوئی۔ اور قرآن یہاں پر جو فرما رہا ہے کہ اتباع نہ کرو ان کی جو حاکم ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ان کی طرف مت جاؤ اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں ان کے قول کو نہ لو، تو یہاں نظریہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن جس کام کو حلال کہہ رہا ہے، اگر کوئی شخص علمی دعویٰ کر کے اس کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا، تو اگر کوئی قرآن کے حلال کردہ بات کو کسی عام شخص کے حرام کردہ قاعدے پر پہنچ کر اس کی اتباع کرے گا، تو یہ آیت اس پر مزداق آئے گی کہ اس پر خدا کا عذاب ہوگا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ کر عام لوگوں کی گویا کہ باتوں کو اپنایا ہے، ورنہ قرآن نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا۔ اب یہ قاعدہ یہ نہیں بنتا کہ صرف قرآن ہی کو پڑھ لو،
کسی بات کی کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، یہ گمراہ کن نظریہ دیا جاتا ہے. آج تک امت نے حدیث کو بھی لیا، اجماع کو بھی لیا، قیاس کو بھی لیا، اور اجماع سنت قیاس یہ قرآن سے معارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، ان کا تقابل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی مضامین کی تشریح تفسیر اور اس کی وضاحت کے لیے یہ علوم اور یہ باتیں وضاح کی گئی ہیں. ہاں، جو احکام قرآن نے کسی چیز میں بیان کیے، اور دنیاوی وہ شخص جس طرح کے یہودیوں کے پاس تھا کہ ان کی کتاب، ان کے صحائف کسی بات پر حکم بیان فرماتے اور ان کے دور کے علماء اس کے برعکس حکم دیتے، تو وہ اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے کتابوں کی طرف نہ جاتے، اللہ کے کلام کی طرف نہ جاتے، اپنے علماء کی طرف آتے. تو اللہ نے فرمایا ارباب من دون اللہ، تم نے خدا کے سامنے ان اپنے مولویوں کو رب بنا رکھا ہے، اس لیے کہ خدا جس چیز کو حلال کہتا ہے تمہارے یہ لوگ اس کو حرام کرتے ہیں. مثال کے طور پر چوری کا حکم، چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑا سیٹھ یا بہت بڑا کوئی اثر و سوق والا کوئی چوری کر لیتا یا اس کی اولاد میں کوئی کرتا، تو وہ اپنے مولوی صاحب کے پاس جاتے، اپنے جو دین کے ماہرین تو ان کے پاس جاتے، اس کو نذرانے اور پیسے پیش کرتے، وہ اس میں ایسی رد و بدل کرتا کہ جناب اس کا بیٹا اور یہ شخص اس سے بری ذمہ ہو جاتا. اب قرآن کے احکام کے سامنے انہوں نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ جو قرآن کی آیات پر جبر کر رہے تھے، اس کے خلاف حکم بیان کر رہے تھے، اس سے ہٹ کر گفتگو کر رہے تھے. تو خدا نے یہودیوں کی مذمت فرمائی، فرمایا ارباب من دون اللہ، تم نے خدا کو چھوڑ کر ان اپنے بظاہر جو تمہارے دیندار لوگ ہیں، جن کو تم دیندار کہتے ہو، ان کو رب بنا دیا. خدا جس کام کو حرام کہہ رہا ہے تمہارے یہ لوگ چند پیسوں کے لیے اس کو حلال کہتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے قرآن میں کہیں اور جگہ پر بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو پیسوں پر، چند پیسوں پر تقسیم نہ کرو، بیچو نہ. یہ وہ لوگ تھے جو پیسوں کے بدلے احکام کو بدل دیتے تھے، تو وہ بالکل الگ تصور تھا. لیکن اس آیت کو لے کر ائمہ کے فقہ پر یا احادیث پر لا کر پیش کرنا یہ تفسیر بن رائے اور گمراہی ہے. لیکن قرآن نے جو یہ بات بیان کی ہے تو سنت اس کے خلاف نہیں، اس لیے کہ آج تک یہی احکام بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں جس طرح قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کتاب کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے. پھر وہی قرآن یہ بات بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، فرمایا یہ رسول تمہیں جو دے دے اسے تم لے لو، اور جس چیز سے یہ رسول تمہیں منع کر دے اس سے تم باز آ جاؤ. تو پتا چلا کہ قرآن مجید برہان رشید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ قرآن تو احکام بیان کرے گا لیکن اس کی وضاحتی قاعدے ضوابط کو تم نہیں جانتے، یہ ہمارا نبی بہتر جانتا ہے. اگر قرآن عربی زبان میں اور یہ اگر سب کو سمجھ میں آتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، یا اگر نبی کو بھیج بھی دیا جاتا کہ چلو قرآن اترے گا کس پر، نبی کو اگر محض قرآن کو اتارنے کا سبب بنا دیا جاتا اور نبی کے سینے کو قرآن کے نزول کا ظرف قرار دیا جاتا، صرف یہی بات ہوتی، تو اللہ رب العالمین نبی کو کبھی قرآن کا معلم نہ بناتا. اس لیے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ صرف صرف نحو پڑھ کے اور ابتدائی عربی گرامر پڑھ کے ہر بندہ اگر قرآن سمجھنے لگ جاتا مثال کے طور پر، تو میں عرض کروں کہ نبی کو معلم نہ بنایا جاتا. اس لیے کہ ہم تو صرف نحو پڑھ کے عربی سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن قرآن جن پر نازل ہوا وہ اہل عرب تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے صحابہ جو عربی کے اندر ایک ید طولا رکھتے تھے، بڑا مقام رکھتے تھے، لیکن وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کے لیے نبی پاک سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور اس کا کیا معنی بنے گا. تو پتا چلا کہ صرف عربی زبان آنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح کہ اگر بازار کے اندر قانون کی کتاب کو لے لیا جائے اور کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دے، تو صرف انگریزی زبان آنے سے قانون کی قواعد اور پیچیدگیاں اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کا صرف عربی زبان آنا یا اس کا ترجمہ کر لینا قرآن کی تفہیم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہر آیات کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجماع امت سے تسلیم نہ کیا جائے. اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ اگر تلاوت کریں تو تھوڑے سے وقت میں ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں تو چند گھنٹوں میں ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. لیکن روایت میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم جیسا مدبر شخص جس کی صلاحیت اور علمی استعداد یہ تھی، آپ کے خاندان کی علمی استعداد یہ تھی کہ قریش نے آپ کے خاندان اور بالخصوص آپ کو اپنے اور ممالک کے ساتھ سفارتی معاملات کے لیے آپ کو سفیر بنایا تھا. تو آپ سیدنا فاروق اعظم کی بیانت، آپ کی علمی استعداد اور آپ کی جدت فکری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش جو ایک گویا کہ بڑی ذہین قوم تھی، وہ کسی قبائل کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی وطن کے ساتھ تجارتی معاملات یا دفاعی معاملات یا معاشرتی یا معاشی معاملات پر جب سفارتی معاملات کرتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا قریش کی طرف سے سفارت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم کو اپنے دور کی تہذیب، ثقافت، کلچر، عرف سے کتنی واقفیت ہوگی، اور بالخصوص اہل زبان میں آپ کی فساد اور بلاغت کے اندر آپ کا کیا ملکہ ہوگا۔ لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے سورہ بقرہ جیسی سورت کو 11 سال حضور سے اس کا ترجمہ سیکھا ہے، 11 سال لگا کر اس کی تفسیر سیکھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر قرآن صرف عربی گرامر سے سمجھ میں آ جائے اور صرف ترجمہ کرنے سے سمجھ میں آ جائے تو فاروق اعظم کے لیے عربی کون سی مشکل تھی، وہ تو اہل زبان تھے۔ اور آپ اگر آپ یہ کہیں، اور یہ بالکل درست ہے کہ عرب قرآن جو اترا ہے وہ عربی زبان میں بھی اترا ہے اور اس کی گفتگو قرآن کا انداز عربی محروں کے مطابق ہے، تو سیدنا فاروق اعظم اہل زبان بھی ہیں، محروں کو بھی جانتے ہیں اور علمی مقام بھی اتنا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے 11 سال سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت کا معنی اور اس کے مصداق اور اس کے مصادیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہیں قرآن پڑھ کر سنا دے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ، قرآن کے وہ الجھاؤ والے مسائل جو تمہیں سمجھ میں نہ آ سکے، ہم نے قرآن کی اس کتاب کا، کلام پاک جو ایک کتاب اللہ کی، اس کا معلم اور مدرس بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتا چلا کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے شمار باتیں ارشادات فرمائی ہیں، اور جو احادیث میں موجود ہیں، جو قرآن کی آیات کی تشریح ہے، اس کی توضیح ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ آیت بھی حجیت حدیث پر بڑی بنیادی گویا کہ مقام پیش کرتی ہے۔ اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب یہ کہہ دو کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، وہ میری اتباع کرے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اتباع کا لفظ آیا فاتبعونی، نبی پاک سے فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ کہو کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کرے۔ اب اس آیت نے بیان کیا کہ فاتبعونی رسول پاک کی اتباع کا حکم رب فرما رہا ہے، اور اس آیت نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس قرآن کی جو ہم نے اپنے محبوب پر اتارا ہے۔ پتا چلا وہی قرآن، وہی رب قرآن کی اتباع کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اگر قرآن کی اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع حرام ہوتی تو وہ نبی پاک کی اتباع کا حکم مرحمت نہیں فرماتا۔ قرآن کی اتباع تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے مضامین کو سنیں، آیات کو سنیں، اس کی تلاوت کریں، اور رسول کی اتباع یہ ہے کہ رسول جو قرآن کی وضاحت بیان فرما دیں اس کو دل و جان سے قبول کر لیں، جو قرآن بیان کرے۔ اور اسی یہ فرمایا گیا، یہاں پر جو فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ قرآن کی اتباع کرے، بلکہ فرمایا محبوب وہ تیری اتباع کرے۔ اور قرآن کی اتباع کیا ہے کہ قرآن کو قرآن تسلیم کر لیا جائے، اس کے احکام کو سن لیا جائے، لیکن وہ احکام جس کی وضاحت نبی پاک نے فرمائی اس کو اللہ ہی کا فرمان سمجھ کے قبول کر لینا، یہ رسول کی اتباع ہے، یہ رسول کے حکم کی گویا کہ پیروی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ارشاد فرمایا۔ میں صرف یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ ہم تو اہل قرآن ہیں، ہمیں قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سخت گمراہی والا نظریہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن بیان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا بیان، اس کی وضاحت نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت کا رائج ہونا اور کسی منشے اور مطلب اور ضرورت کے حوالے سے اس کا نافذ ہونا یہ اجماع صحابہ سے نظر آتا ہے۔ تو لہذا قرآن حجت، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی سنت حجت، اور نبی کی سنت کی تفہیم کے لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں گویا کہ دین کی دلیل بنتی ہے، اور اسی راستے سے بندہ قرآن کی طرف جا سکتا ہے، ورنہ صرف قرآن کو کھول کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا تو یہ اسلامی اور امت کے اجماعی عقیدے کا انکار ہے۔ مثال کے طور پر ایک آسان سی بات میں آخر میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ، ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے آپ؟ ویسے جمعہ اتوار کے دن جو ہمارا درس رفیدین ہو رہا ہے اس میں اس پہ کئی سوالات ہم نے کلیئر کیے ہیں، اس کو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست سے کہنے لگے جی میں حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا اس کی کیوں ضرورت آپ کو پیش آئی کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ کہنے لگے یہ تو بہت بات بھی لکھی گئی ہے۔ میں نے کہا کتنے بعد لکھی گئی؟ کہا امام بخاری 250 سال بعد آئے انہوں نے اس بات کو لکھی ہے. میں نے کہا سب سے بڑی بات تو یہ آپ کا ناقص مطالعہ ہے. کیا آپ کو کسی نے بتا دیا کہ یہ سب سے بعد میں گویا کہ یہ باتیں لکھی گئی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا قرآن بند کیجیے. انہوں نے بند کیا تو نیچے پریس کا نام لکھا ہوتا تاج کمپنی. میں نے ان سے کہا ایک لوجیکل سوال آسان سا کہ یہ تاج کمپنی لکھا ہوا ہے, یہ قرآن مجید لکھا ہوا, آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہ قرآن ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہ قرآن ہے؟ میں کوئی بھی عربی کتاب لوں اور اس پر یہی جلد قرآن کی جو ہے یہ اس پر چپکا دوں اور کہوں یہ قرآن مجید ہے, اس کے مضامین اسی طرح لکھے ہوئے, آپ مان جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں مانوں گا. میں نے کہا تو آپ ثبوت پیش کیجئے, کیا یہ تاج کمپنی سے چھپ گیا اس لیے آپ اس کو قرآن کہتے ہیں؟ کیا صرف اس پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے اس لیے آپ اس کو قرآن کہتے ہیں؟ کیا گویا کہ اس میں عربی عبارات لکھی ہوئی ہے اس لیے آپ اس کو قرآن کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں جی, لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہے. تو میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ لوگوں کے کہنے پر قرآن کو تسلیم کرتے ہیں, نیک لوگوں کے کہنے پر حدیث کو قبول نہیں کرتے؟ تو یہ کون سا قاعدہ اپنی جانب سے گویا کہ بنا لینا ہے؟ تو یہ امت کو گویا کہ انتشار کی طرف لے جانے والی بات ہے, جبکہ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر وہ علماء ربانیین جو قرآن اور سنت کے مسائل کو کشید کر کے نچوڑ کر تمہارے سامنے اس کا گویا کہ اس کا ماخذ تمہارے سامنے پیش کریں, خلاصہ پیش کریں, اور وہ قرآن کی تائید کر رہا ہو وہ اولو الامر منکم, تو ان کی بھی تم اتباع کرو. تو پتا چلا کہ قرآن مجید برہان رشید کے اتباع کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک کی سنت بھی حجت ہے اور اجماع بھی حجت ہے. اس لیے آج تک صحابہ اکرام علیہ رضوان سے کے دور سے لے کر نبی پاک کے دور سے لے کر آج تک امت نے ان چیزوں کو حجت تسلیم کیا ہے. اور میرے آقا فرماتے کہ میری امت کا سب سے بڑا گروہ سواد اعظم کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا, وہ حق پر ہی رہے گا. ہزار ہاتھ دلائل بلا مبالغہ اس پر میں عرض کر دوں احادیث کی حجیت پر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان خود حضور کی خدمت میں بیٹھ کر حضور سے حدیثیں لکھا کرتے تھے. سرکار نے خود اپنے دور میں خطوط لکھوا کر کئی بادشاہوں کے پاس بھیجے ہیں. سرکار نے خود اپنے دور میں حلال اور حرام کے مسائل لکھوائے ہیں. صحابہ کرام کے پاس خود حضور کی احادیث لکھی ہوئی تھی جو اپنے شاگردوں کو لکھواتے تھے. ہاں, امام بخاری کو یہ شرف جاتا ہے, یہ سہرا امام بخاری کو جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ صحیح احادیث کا ایک مسودہ بنایا جائے اور انہوں نے 16 سال کا ایک طویل عرصہ اس پر خرچ کیا. کوفہ, بصرہ, مکہ, مدینہ, ان دور دور علاقوں کا آپ نے سفر کیا اور وہاں سے نبی پاک کی احادیث کو جمع کر کے صحیح بخاری میں جمع کیا. لیکن وہ بھی کتنی حدیثیں جمع کی آپ نے؟ 4000 یا 4500 کی حدیث کے قریب, جبکہ آپ نے 200000 سے زیادہ صحیح حدیثیں جمع کر رکھی تھی. اور آپ نے خود فرمایا کہ میں نے صرف اتنی مختصر حدیث اس لیے لکھی کہ 16 سال اس کو جمع کرنے میں لگ گئے اور ابھی کتاب اتنی طویل ہو گئی ہے. اگر میں یہ 200000 حدیثیں جمع کر دوں گا تو لوگ تو اس سے پڑھنے سے عاجز آ جائیں گے. تو آپ نے وہ حدیثیں چھوڑ دی جس کو امام مسلم نے لے لیا, امام ترمذی نے لے لیا, امام ابو داؤد نے لے لیا, امام ابن ماجہ نے لے لیا. اس طرح دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر صحیح حدیث ملتی ہے تو وہ رسول پاک کا قول ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اجماع امت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ضروری عقیدہ قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے, اللہ رب العالمین ہمیں اس پر کامل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. حجیت حدیث کے حوالے سے, کیونکہ جمعے کے دن ٹائم مختصر ہوتا ہے, حجیت حدیث کے حوالے سے, قیاس کے حجت ہونے کے حوالے سے, اجتہاد کی شرعی حیثیت کے حوالے سے, تقلید ضروری ہے اور وہ بھی تقلید شخصی ضروری ہے, اس حوالے سے ہم ایک بنیادی مقدمہ اتوار کے دن بعد نماز ظہر میں گویا کہ اس نشست میں لے کر چل رہے ہیں. اس پہ تقریباً 3 نشستیں ہو چکی ہیں. اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہوتا ہے, ٹائم بھی ہوتا ہے, اس میں آپ شرکت فرما سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ جو ہم نے کہا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور امت کے اجماعی نظریے پر اللہ رب العالمین ہمیں کامل اور ثابت قدم رکھے. قرآن کے منشے کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور میری اور آپ کی جستجو اور تمنا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.